الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسرار. محترم سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے, جو لوگ خوشی کے حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی, اور غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے پہلی آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے متقین کا ذکر فرمایا ہے, اور متقین کے لیے وہ انعام جو اللہ کریم نے آخرت میں تیار فرما رکھا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے, جنت کا ذکر فرمایا, اس کی وسعت کا اظہار فرمایا, اور اس کی تیاری کا مقصد مقربین بارگاہ الہی یعنی متقین کے لیے. اس رکوع کے ابتدا میں میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ حلال اور طیب جو ہے اس کی افادیت, سود کا روکنا اور یہ جو حرام ہے اس سے بچنا, یہ سارے پہلو جو ہیں نصیب ہوتے آتے ہیں. اور اللہ جل شانہ نے اس احتیاط کو, وہ احتیاط جو نہ صرف اعمال میں بلکہ وہ حصے کہ جہاں خوراک کی باریکی نیاں خانے دل تک جا کر اثر انداز ہوتی ہے, اس تک کا ارشاد فرمایا. اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ارشاد فرمائی, اور استطاعت کے ساتھ فرما لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. میں نے پچھلے بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اطاعت ہماری ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کے لیے ضروریات دین کا جاننا یہ ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری ہے, اس کے ذمے ہے. جانے گا نہیں تو عمل نہیں کر پائے گا, عمل میں غلطیاں ہوں گی, خطائیں ہوں گی, اور کوئی یہ جواز نہیں دے سکتا کہ میں جانتا نہیں تھا تو غلطی ہوئی. اس لیے کہ جاننا اس عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے. ہم دنیا کے قوانین, ممالک کے قوانین, ان میں کسی کو رعایت نہیں دیتے کہ اگر وہ یہ جواز پیش کرے کہ میری جو غیر قانونی حرکت ہے وہ اس لیے ہے کہ میں قانون نہیں جانتا تھا, اس سے اس کو رعایت نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ جس خطے زمین میں وہ ہے وہاں کا قانون جاننا اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے تجاوز نہ کرے. تو دنیا کے معاملات میں یہ بات سمجھ آئے اور دین کے معاملات میں نہ سمجھ آئے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ احساس نہیں رہا, ایمان کی وہ حلاوت اور ایمان کی وہ پختگی کہ جو جاننے کو مجبور کر دے, وہاں کمی واقع ہے. تو جب آج کی آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا تو اسے آپ اس کیفیت سے دیکھیں جنہیں اللہ کریم نے متقین ارشاد فرمایا. تقوی, متقی, تقوی ایک کیفیت ہے, اور متقی وہ جو اس کیفیت کا حامل ہے. ایک حضوری ہے, ایک بندگی کی معراج ہے, ایک امتی کا شرف ہے متقی ہونا یا اسے تقوی نصیب ہونا. اب جسے تقوی نصیب ہوا اس کی پہچان کیا ہے, اس کے اعمال کیسے ہوں گے, اس کا مزاج کیسا ہوگا, اس کا کردار کیسا ہوگا؟ چونکہ ایک دعویٰ ہے اور ایک حقیقت ہے. تو دعویٰ تو دنیا میں بے شمار ہے متقی ہونے کا, پرہیزگار ہونے کا. آپ عبادت کرنے کے لیے جائیں, مسجد میں جائیں, حرمین شریفین میں جائیں, آپ کو جگہ نہیں ملتی. لیکن اسی معاشرہ جس میں دعوی ایمانی بھی ہے اس کے بازار میں چلے جائیں تو آپ جتنا بھی احتیاط کر لیں, واپس جب آپ پلٹتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ کتنی جگہ پر اور کیسے کیسے دھوکا ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خانہ خدا میں جائیں تو تل دھرنے کی جگہ نہ ہو، اور وہی لوگ واپس پلٹ کر جب بازار میں آئیں، اموری دنیا میں آئیں اور انصاف نہ کریں؟ یہ کیا ہے؟ یہ بات جچتی نہیں، ملتی نہیں، یہ نتیجہ ہو نہیں سکتا۔ تو تقوی کا دعویٰ ہونا اور بات ہے، اور اس کیفیت کا نصیب ہونا یہ اور بات ہے۔ اور جسے یہ کیفیت نصیب ہوگی، اس کی جو خصوصیات ہیں یا اس کا جو کردار ہے یا اس کے جو اعمال ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ تقوی یا متقین یا متقی، یہ بھی قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ اعمال جو متقی کے ہیں اور وہ نشانیاں جو متقی کی ہیں، یہ بھی تو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اب یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ بجائے اس بحث میں جانے کے کہ کون متقی ہے اور کون نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اعمال جو قرآن ارشاد فرما رہا ہے متقی کی نسبت، اگر ہم میں کمی بیشی ہے یقیناً ہوگی، تو اسے دور کیا جائے۔ اس لیے کہ کسی کا کہنا یا کسی کا سننا یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے۔ دین کا بیان کرنا مقصد تربیت ہے، اور صرف سماعت یا سننے والوں کے لیے نہیں ہے، جو بیان کر رہا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو جو صفت اللہ کریم نے متقین کی یہاں ارشاد فرمائی ہے، وہ فرما الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ جو خوشی کے حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء یعنی فراوانی جسے کہتے ہیں نا، اس کی ایک خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ جو السراء ہے، یہ وہ کیفیت ہے جو دنیا کی جو دولت ہے یا دنیا میں جو اسباب ہیں یا فراوانی کے ہونا، ایک چیز کا وافر ہونا، اس سے جو ایک مسرت یا خوشی آتی ہے، اس کیفیت کو یہ اس لفظ کا مطلب وہ کیفیت ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ خوشی کے حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَالضَّرَّاءِ اور تنگی میں، وَالضَّرَّاءِ الضَّرَّاءِ وہ تنگی جو دنیا میں آپ کی ضروریات کی تکمیل کے جو ذرائع ہیں ان میں جو تنگی ہے، اس میں مال و دولت بھی آ سکتا ہے، اس میں اور بھی بے شمار پہلو، کیونکہ ہر چیز اللہ کی ہی عطا کی ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا۔ جو لوگ، اب یہاں متقین کی جو کیفیت ہے وہ بیان فرمائی جا رہی ہے، تو بنیاد ایمان ہے، یہاں بالعموم معنی نہیں لیا جائے گا، کیونکہ متقین کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور آخری حصے میں واللہ یحب المحسنین احسان بیان فرمایا جائے گا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو نصیب ہی ایمان سے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو صاحب ایمان نہیں ہیں، وہ بھی ایک سخاوت کا پہلو نظر آتا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ وہ خرچ کر رہے ہیں، فلاح کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو استفادہ ہو رہا ہے، کہیں جو ہے ہسپتال بنا رہے ہیں، کہیں درسگاہ بنا رہے ہیں، کہیں پانی کا جو پینے کا سامان ہے وہ کر رہے ہیں، کہیں راستہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان وہ آشنائی اور وہ حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے جو رشتہ ہے بندے کا اور مالک یعنی اللہ کا۔ لیکن جب بندہ اس کا انکار کرتا ہے، تو کوئی بھی جو عمل کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے۔ اور بے ایمان جب کوئی ایسا عمل کر رہا ہو جو بہتر ہو، تو اس کے مقاصد میں اللہ کی رضا یا اخروی حیات ہوتی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو منکر ہے۔ تو وہ دنیا کی جو پہلو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی حصہ اس کے مقاصد یا اس کی نیت میں ہو، کہیں کسی جگہ اسے کوئی تکلیف پہنچی ہوگی تو اس عمل سے اس کو تقویت ہوتی ہوگی، کہیں وہ یہ چاہتا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ میں بہت خرچ کرنے والا ہوں، کہیں کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا نام ہو، کتنے ہی پہلو ہیں، اس میں اخروی پہلو نہیں ہوگا کیونکہ وہ آخرت کا منکر ہے۔ اور اللہ رب العالمین ادھار نہیں رکھتے، وہ جو عمل کر رہا ہے وہ صالح نہیں ہے۔ صالح اور غیر صالح قرآن و سنت کی روشنی میں طے ہوتا ہے، میری اور آپ کی پسند میں طے نہیں ہوگا، لیکن جس مقصد کو وہ کر رہا ہے وہ صالح اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے، اللہ دنیا میں جو اس کے مقاصد ہیں اس میں اس کو اس کا جواب دے دیتے ہیں، اس کا ادھار نہیں رہتا۔ حالانکہ اس کا ادھار ہے نہیں کیونکہ وہ تو منکر ہے، لیکن عمل وہ ہے جو صالح اعمال کی مطابقت رکھتا ہے، لیکن نیت اور جس پر اس کا انحصار ہے تو دنیا میں جو وہ چاہتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ اور آخرت کے یعنی قیامت کے دن کے حساب کتاب میں اہل جنہ آخر اہل ایمان کے حوالے سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تین اشخاص کا جو حساب پہلے ہو، ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو عبادت میں، خرچ میں، اس طرح پہلو جو ہیں حدیث شریف میں بیان ہوں۔ اب جو سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو وہ جو صاحب ثروت ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے بے پناہ خرچ کیا، تو نے مجھے رزق دیا تو میں نے تیرے نام پر لوگوں کو بے پناہ دیا، اس کا یہ کہنا مانا نہیں جائے گا۔ اور فرمان یہ ہوگا کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں تو لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے سخی کہنے کی، یا وہ اللہ کے روبرو کہ تیری رضا کے لیے، اور اس کا یہ عمل جو ہے وہ اپنی انا کے لیے تھا، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں بات اقرار کے بعد آ رہی ہے۔ وہ انکار کرنے والا مشرک نہیں تھا، لیکن اقرار کے بعد بھی جب اس نے اپنی ذات کو دخل دیا تو پھر وہ جو جواب ہے اس کے پاس نہ رہا۔ تو جو لوگ خوشی کے حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی بندے کے پاس ضرورت سے زائد ہے، وافر ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور خوش دلی سے، شوق سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق صرف پیسے کا خرچ کرنا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ مال و دولت خرچ کرتا ہے، انفاق ہے خرچ کرنا، بانٹنا، دینا، اس کے مفاہیم جو ہیں وہ اس حصوں میں، یا یہ الفاظ جو مترادف میں نے عرض کیے ہیں ان حصوں میں جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جب آپ تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو مفسرین کرام، اللہ کریم ان کی محنتیں قبول فرمائے، اجر عطا فرمائے، تو بے شمار پہلوؤں پر جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اور حضرت جی قاسم فیضات اور مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انفاق فی سبیل اللہ میں بحشیت مسلمان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ذہنی استعداد ہے، وجودی استعداد ہے، کسی کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، کسی کو اللہ نے کوئی ہنر عطا فرمایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ مخلوق میں اسے بانٹتا ہے، تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہی میں داخل ہوگا۔ مما رزقناہم، چونکہ اللہ نے اسے عطا فرمایا، اس میں سے خرچ کر رہا ہے، تو صرف دولت نہیں آتی، اس میں وہ اوصاف جو اللہ نے کسی کو عطا فرمائے ہیں وہ تمام اوصاف جب وہ مصارف میں یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ اعمال اختیار کرے گا تو وہ سارے مصارف جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہوں۔ اب جسے اللہ نے عطا فرمایا، اب یہ کہنا کہ اس کے پاس تو ہے تو وہ دے رہا ہے، یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حوث کے حوالے سے کہ کسی کو اگر ایک پوری وادی سونے کے دے دی جائے وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک پوری وادی اور ہو اور وہ بھی مجھے دے دی جائے۔ تو جس کے پاس ہے، اور عجیب بات ہے، میں نے خود یہ تجربہ جو ہے دیکھا ہوتے دیکھا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا وہ پھر سخاوت کر رہا ہوتا ہے، اور جس کے پاس ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ اسے कोई ऐसा दुख महसूस होता है कि कहीं ये जो कुछ है सारा चल ही ना जाए। वो न होने वाला जिसके पास कुछ नहीं है उसकी निस्बत जो जिसके पास है उसे अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा तंग होता है बांटने में। लेकिन ये जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, और इसमें अगर आप सिर्फ पैसे या रुपए के हवाले से भी लें, दौलत जो या मालो दौलत की नस्बत भी लें, तो कुरान फरमाता है कि ऐसा हाथ ना खोलो रांदा दरगाह हो जाए, यानी तेरी अपनी ज़रूरियात जो है वो रह जाए। लेकिन कुरान ये भी फरमाता है कि हाथ बांध ही ना लो अपने गले से। तो एक म्याना रवि जो है वो दीन इस्लाम जो है वो ज़िंदगी में अता फरमाता। अब अल्लाह की जो राह में खर्च करता है लोग खुशी से खुश दिली से खर्च करते हैं। अब इस खर्च में आपको जो ज़कात उशर सदक़ात ये सारे पहलू इसमें दाखिल होते हैं। अब कुछ अखराजात जो हैं वो ज़रूरी हैं, लाजम हैं, ज़िम्मे हैं, और कुछ अखराजात ऐसे हैं कि वो ज़िम्मेदारी अदा करने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है उसमें से आप ज़रूरियात पूरी करते हैं और फिर सदक़ात करते हैं, यानी नाफला। तो जब आप नफली हिस्से में भी जाकर ख़र्च कर रहे होते हैं तो मकसूद अल्लाह ही की रज़ा है। यहाँ एक नुक्ता मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब कोई ज़कात देता है, सदका खैरात करता है, अल्लाह खालिस और सिद्क से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, तो वो सिर्फ ख़र्च नहीं कर रहा होता, उस खर्च में उसका इकरार होता है कि ये जो कुछ मेरे पास है ये मेरा नहीं है, ये मेरे अल्लाह का है। आप दुनिया की किसी मईशत का जायज़ा लें, तहकीक फरमाइएगा, आज के इस जदीद दौर में भी अब जब तहकीक करेंगे एक चीज़ आपको मिलेगी कि किसी ने मेहनत की, मजदूरी की, नौकरी की, कारोबार किया, क्या किया, लेकिन उसने एक आमदन जो है उसे हुई, उसे मुनाफा हुआ, उसके पास दौलत जमा हुई। अब जब दौलत जमा हुई तो वहाँ का जो कानून है वो उस पर कोई टैक्स लगाता है, यानी जो मुल्क की ज़रूरियात हैं उसमें तुम्हारा हिस्सा इतनी आमदन की नस्बत से ये होगा। अब जब वो गवर्नमेंट के टैक्सेस दे देता है या लेन देन पूरा कर लेता है जो लोगों के साथ है, और उसके पास फिर जो माल बचता है उस पर कोई कदगन नहीं कि वो सारे का सारा माल उठाकर किसी को दे दे, उस सारी दौलत को आग लगा दे, उस सारी दौलत को पानी में बहा दे, उस सारी दौलत को जमा करके और ताला लगा कर संभाल दे, उस पर कोई कानून किसी तरह का दुनिया का कोई उसका इतलाक नहीं होता, उसे रोकता नहीं। क्या कहा जाता है कि जब इसने टैक्सेस अदा कर दिए, लेन देन पूरा कर दिया, तो भाई अब ये माल इसका है, इसे ये संभाल कर रख ले, इसकी मर्ज़ी, इसे खर्च कर दे इसकी मर्ज़ी, जायद खर्च कर दे, एक दिन में खर्च कर दे, एक माह में खर्च कर दे, इसकी मर्ज़ी। क्यों? दुनिया ये कह रही होती है या दुनियादार ये दावा कर रहा होता है कि ये मेरा माल है। अब जब आप बसियत मुसलमान देखेंगे तो जो मुसलमान खर्च करता है उसके मसारिफ में है कि ज़रूरत से ज़ायद खर्च करना अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया, बुखल पसंद नहीं फरमाया, ये भी नहीं पसंद फरमाया कि हाथ खोल दो। आयत है कुरान करीम के कि तू रांदा दरगाह हो जाएगा, तेरी अपनी ज़रूरियात रह जाएगी। तो जब वो अल्लाह के हुक्म पर जो हिस्से लाजिम है वो देता है या नफल हिस्सों में सदका देता है, इकरार कर रहा है कि जो कुछ मेरे पास है ये अल्लाह का है। अच्छा, वो जब खर्च करता है ज़रूरत से ज़ायद खर्च नहीं करता, क्यों? अल्लाह ने मना फरमाया है। तो जब अल्लाह ने मना फरमाया तो इसका मतलब वो मान रहा है कि ये माल अल्लाह का है, उसने दिया है, उसे जोड़ जोड़ कर नहीं रखता। क्यों जोड़ कर नहीं रखता? दुनिया तो कहती है तेरा है तू रख ले, वो कहता है नहीं, इसे रखना नहीं है, इस पर ज़कात देनी है, और जितनी भी दौलत साल भर जमा रहे उस पर 2.5% है, और इस 2.5% को 40 साल तक ले जाएं तो जितनी भी दौलत हो उसका 2.5% आप रखते हैं, 40 साल में वो ख़त्म हो जाती है। अल्लाह करीम ने पसंद फरमाया है कि जिसे दुनिया की कुव्वत दी है उसकी कुव्वत भी दुनिया का जो निज़ाम और असबाब है उसमें रुकावट ना बने। अब सब लोग पैसा जमा करना शुरू कर दें तो मईशत तो तंग होना शुरू हो जाएगी, तो जब वो पैसा मईशत में आता है तो रोज़गार पैदा होते हैं, ज़राए पैदा होते हैं, लोगों के लिए सहूलत पैदा होती है। तो जब बंदा वाजबा या नफली दोनों पहलू में, वाजब या नफली पहलू में, लाजम या अपनी मर्ज़ी के पहलू में कहीं भी खर्च करता है बहसियत बंदे मोमिन, तो वो इकरार और ऐलान करता है कि जो कुछ है अल्लाह का है। फिर जहाँ खर्च कर रहा है वहाँ खर्च करता है जहाँ अल्लाह ने खर्च करने को पसंद फरमाया है। अब पहला वस्फ, मैंने जितने पहलुओं से अब तक बात की है आप गौर फरमाएं, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पर ये गुजारशात जो अभी मैंने अर्ज़ किए हैं इन्हें आप जहन में रखें। तो ये क्या है? ये वस्फ है मुत्तकी का, ये वो औसाफ हैं जिसे तकवा नसीब होता है, ये उसके औसाफ में से वस्फ है। मुज़र्राए और तंगी में, ये जो तंगी या फरावानी की बात आती है इसमें वाफर है तो वो खर्च कर रहा है, बिलफर्ज बमुश्किल ज़रूरियात पूरी हो रही हैं उसमें से जो मुमकिन है, ये नहीं फरमाया गया कि अपने जो बच्चों का हक है वो दे दो। विरासत जो है ये वारसों में तकसीम होती है, जिसकी मिल्कियत हो वो उसको खर्च कर रहा होता है, बेच रहा होता है, लेन देन कर रहा होता है, लेकिन मेरे पास ऐसी दौलत जो मुझे विरासत में मिली उसको मैं इस तरह नहीं खर्च कर सकता कि जो मेरे बाद आने वाली नस्ल है उनका हक भी ज़ाया कर दूँ। मैंने खुद जो मेहनत की है उस पर मेरा हक और है, जो मुझे विरासत में मिली उसकी बात या मामला और हो जाता। तो दीन इस्लाम इतनी बारीकी तक एक एक चीज़ की जो है वो तरबियत और रहनुमाई जो है वो फरमाता है। तो जब खर्च तंगी में करने की बात आए तो अल्लाह करीम को किसी के खर्च करने की कोई किसी दर्जे की मोहताजी नहीं है, मालिक है कायनात का। दौलत क्या है? सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, सोने को सोना होना ये किसने, किसका हुक्म है, किसका फरमान है, किसने सोने को सोना पैदा फरमाया? भाई तो मालिक है हर शय का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में ऐसा भी है, एक दिरम लाख दिरम से भारी, एक दिरम लाख दिरम से भारी। तो फरमाया गया कि जिसके पास दो ही दिरम है उनमें से वो एक ज़रूरत पर खर्च करता है और एक अल्लाह की राह पर दे देता है, जिसके पास बेशुमार दौलत है वो लाख दिरहम भी अल्लाह की राह पर खर्च करे इंदल्ला वो एक दिरहम जो है वो भारी है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अजमत में एक मुठ या आध मुठ जो है खर्च करना गैर सहाबी के नस्बत फरमान है कि अगर वो ओद पहाड़ जितना सोना खर्च करे तो वो जो आध मुठ खर्च है ना इंदल्ला वो मकबूल भी ज़्यादा है और उसका दर्जा और अजर और सवाब भी ज़्यादा है। क्या सबब? वो इखलास, नेक नीयती, वो ईमान जो अल्लाह की ज़ात पर है, जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, जो अल्लाह के फरमान पर है, जो अपनी ज़ात और अना की नफ़ी है, वो ऐसा बुलंद ईमान का दर्जा है कि गैर सहाबी वहाँ पहुँचना कुजा सोच नहीं सकता, उसकी सोच से बाला है। इंदल्ला मकबूल वो इखलास पर है, वहाँ तो कोई बात नहीं कि सोना है या एक मुठ जाओ या आधी मुठ जाओ, किस नीयत, किस शौक, किस खलूस से अल्लाह के हजूर वो पेश कर रहा है, बात तो वो आएगी। तो तंगी में भी ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने पूरी दुनिया के लिए सबीलें लगा दें, जो मुमकिन है लेकिन अल्लाह के लिए खर्च करे, آپ پیسہ نہیں دے سکتے، دو بول بھی معاشرے میں تربیت کے نہیں دے سکتے، اپنے وجود کی قوت کیا سارا دن مزدوری کر کے واپس پلٹتی ہوئے اسے وجود کی طاقت جو اللہ نے دی ہے، اس سے جو راستے کا ایک پتھر ہے پڑا ہوا اسے اٹھا کر سائڈ پر نہیں کر سکتے۔ تو جہاں کوئی ہے، جس حیثیت میں ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ غفور الرحیم علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ خبیر ہے، وہ شاہد ہے، کوئی شے مبہم نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے لیے ان دونوں پہلوؤں میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، تو یہ ہر دو پہلو، تو یہ متقین کی صفات میں سے صفت ہے۔ اب جب یہاں پہنچے فی السراء والضراء، تو یہ دیکھنا یا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں، یہ اوصاف بحیثیت مسلمان اور ایمان کی اجر اور ثواب میں نصیب ہوتے ہیں۔ تو جو ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے ذرائع آمدن کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، اس میں سے کس درجے کا وہ خلوص ہے کہ جس سے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس سے جو دینی حکم کے مطابق عشر ادا کرتے ہیں، نافل حصوں میں جاتے ہیں، تو یہ سارے جو صدقات ہیں جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ اور کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ادا ہی نہیں کرتے؟ اور متقی کیا ہے؟ ایک ایسی کیفیت اور حال ہے، ایک ایمان کا ایسا درجہ اور ایسی بلندی اور ترقی ہے، حضور حق نصیب ہو، لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ ہو، وہ اپنے اللہ کے رو برو جی رہا ہو، اور اس کے رو برو جینا صرف ظاہر کی بات نہیں رہتی، وہ نہاں خانے دل تک پاکیزگی اور صفائی کا سبب بنتا ہے۔ وہ یزکیہم، فرائض نبوت کا یہ دوسرا درجہ ایمان کے ساتھ جو درکار ہے، یہ نصیب ہوتا ہے۔ والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس، اور فرمایا اور غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ یہ جو غصہ ہے نا، اس کے بھی دو پہلو، ایک پہلو غصے کا ہے کہ بندے کو بات اچھی نہیں لگی، غصے میں آ گئے، ہے تو یہ بھی غصہ ہی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس پر بھی غلبہ رکھتا ہو۔ ایک غصے کی قسم ہے کہ آپ بدلے کی یا اس غصے کو اتارنے کی طاقت رکھتے ہوں، جس پر یا جس پہ غصہ آیا ہے آپ کی طاقت اس سے زائد ہو۔ اب دیکھو نا، کمزور بھی تو شکایت کرتا ہے نا، تو جو کمزور ہے اس کی شکایت کیا ہوتی ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کا دیکھنا ہی کمزور کی شکایت سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ تو جو غصے کو ضبط کرتا ہے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتا ہے، یہ صفت ہے کہ وہ غلبہ رکھتا تھا، اسے جو غصہ آیا تو وہ جس پر غصہ آیا ہے اس پر وہ اختیار رکھتا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی کر لے، زیادتی کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے روک لیتا ہے۔ تو یہ وصف ہے متقی کا، اس لیے کہ اس کی ذات یہاں نہیں ہے، اور مزاج انسانی جو ہے محترم خواتین و حضرات، اس کے دو ایسے پہلو ہیں جو ہر عمل کے ساتھ جڑے ہیں۔ اس میں یہ جو غصہ ہے یہ بھی ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے شہوانی یعنی محبت کا ہے۔ کسی عمل کو بھی آپ جائزہ لیں گے، ان اعمال کے محرکات میں یہ دو حصے ہوں گے، قوت غضبیہ ہوگی یا قوت شہوانیہ ہوگی، اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پاکیزگی اور ایمان کی یہ بلندی نصیب ہوتی ہے کہ ان دو کیفیات کو بندے مومن اللہ کے حکم کے تابع اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اختیار کرتا ہے. اس کی انا، اس کی ذات، اس کا تکبر، اس کے لالچ، اس کے حرص، یہ سب تمام ہو جاتے ہیں، بات رہ جاتی ہے اللہ کی. اور اللہ کی بات کیسے؟ جیسے فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدود و قیود کا تعین. قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، اس کے حدود کا تعین ہمیں فرما دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مقام نبوت و رسالت ہے. تو جب بات آتی ہے غصے کی تو اس کے پاس جو اختیار ہے وہ اس اختیار کو بروئے کار نہیں لاتا، معاف کر دیتا، درگزر کر دیتا. اور اکثر یہ غصہ اپنے تحت جو لوگ ہوتے ہیں، ماتحت، آپ کے ملازم ہو سکتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں، آپ کے قریب قرب و جوار میں رہنے والے کمزور طبقہ ہو سکتا ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو غصہ آیا ہے اس میں آپ ہی کا نقش ہو، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، وہ زیادتی بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم روز اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو میرے پاس کار تھی، رات کا وقت تھا، سامنے سے ایک بڑا ٹرک آیا، غالباً وہ 10 ویلر تھا، ہلکا سا کرو تھا، موڑ تھا سڑک میں. اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ساتھ کھائی ہے، اس نے جتنا وہ موڑ کھول کر اور اپنی آسانی کو دیکھتی وہ اس نے اپنی گاڑی گزارنی تھی گزار. اب میں کیسے بچا یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، کیونکہ میری گاڑی اس ساری کھائی کے اوپر سے ہوا میں سے ہو کر واپس سڑک پر آئی، مجھے نہیں پتا میں اس میں سے کیسے بچا. کچھ لمحے مجھے لگے سنبھلتے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں نے گاڑی واپس موڑ لی. واپس موڑ کر میں نے کچھ ہی فاصلے پر اس کو روک لیا، روک کر میں نے اس کو ڈرائیور اور عملے کو نیچے اتار لیا. اب جب میں نے اسے نیچے اتارا، آپ یقین مانیں کہ اگر میرا قد ہے نا جی 6 فٹ، اس کا 4 فٹ ہو، اتنا سا بونا سا بندہ ہے، اور ایک پورا مکان اس کے اختیار میں ہے، چلا رہا ہے، ٹرک چلا رہا ہے، اسے کوئی غرض نہیں سامنے والا بچتا ہے یا نہیں بچتا، اس کا نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا. میں نے ایک سوال صرف اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تمہاری اصل حیثیت ہے جو اب تم میرے سامنے کھڑے ہو، اور جب تمہارے پاس اختیار تھا تم نے میری زندگی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اب تو بے اختیار میرے سامنے کھڑا ہے اور یہ تیری حیثیت ہے کہ تیرا وجود بھی جو ہے وہ عام بندے سے کم ہے، تو کیا کوئی تو مجھے سمجھا سکتا ہے کہ وہاں جو تیرا اختیار تھا تو کیا تھا، سوائے معافی مانگنے کے، گڑ گڑانے کے، اس کے پاس کوئی جواب. میں حیران پریشان، میں نے کہا جا بھیا، ایک مہربانی کرنا، آگے جہاں جا رہے ہو تو تم سے کمزور سواری جو سامنے ہے اس پر نہ چڑھانا، جاؤ. چھوڑ دیا، کیا کہوں اس کو، ایک وقت اس کے پاس اختیار ہے، اس نے میری زندگی کی پرواہ نہیں کی، اب گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے جی میں معاف کر رہا ہوں، کیا اس کو بندہ کیا کہے بتائے. لیکن جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں پتہ ہے، تو جہاں ہیں اس کی نزاکت کو سمجھیں، اور اس نزاکت کا سمجھنا جو ہے یہ وصف ہے متقی کا. تو جب غصہ آ جائے تو یہ نہ کہا کریں کہ ہاں مجھے غصہ آ گیا، یار ہم کیا ہیں، یا میرا اختیار آ گیا تو میں لوگوں پر اس اختیار کو جو ہے وہ سخت کر. جب میں آپ ہم سارے اللہ کی طرف دیکھیں گے، اس اختیار ہونے کو بھی ہم اپنے لیے آزمائش سمجھتے ہوئے رعایت کر دیں گے، اور جو رعایت کرتا ہے یہ اللہ کو پسند ہے، جو معاف کرتا ہے مخلوق کو اسے ایک دن پیش ہونا ہے، اسے معافی کی ضرورت ہوگی. جو اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کو معاف کرے، اللہ کریم اس کو معاف فرمائے گا اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. لیکن یہاں جو وصف بیان فرمایا جائے، غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اب جو لوگوں کو معاف کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس کمزور سے متعلق بات ہو رہی ہے کمی بیشی اس کی طرف سے سرزد ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں غصہ آ گیا. طاقت سے بھی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے نا جی. تو ہر دو صورت میں کہ اپنی حیثیت کا گھمنڈ ہو, اپنے وجود کی طاقت ہو, کوئی پہلو, دوسری طرف غلطی ہو. اب یہاں میں ایک بات اور عرض کروں. ایک وہ معاملات ہیں جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہوں, امت کو نقصان پہنچا رہے ہوں, خلافت اسلامیہ کو نقصان پہنچا رہے ہوں, انسانی معاشرے کے لیے زہر ہوں, اور آپ کہنے ہیں جی اس کی غلطی ہے معاف کر دو. اگر کوئی قتل کرتا ہے تو نظام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تخت دار پر لٹکائے, پوری شہادت دی جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ جسے تخت دار پر لٹکایا گیا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. انصاف کے پہلو پورے کرتے ہوئے اس کی سزا سزائے موت اسے دی جائے. چوری کوئی کرتا ہے نہیں جی معاف کر دو, وہ پورے معاشرے میں خرابی کا سبب بن رہا ہے, اسے انصاف کے کٹہرے میں لاتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو معاشرے میں امن ہے. تو اس معافی کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں جی یہ تو معاف کر دیں, یہ تو متقی کی صفت ہے. یہ متقی کی صفت نہیں ہے. وہاں تم اپنی کمزوری کر رہے ہو اور اس کمزوری کو تقویٰ مت کہو. یہ کہہ دو کہ میں نہیں پہنچ سکتا, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ بات اور ہے. پھر وہ سارا احسان جو ہے وہ دین پر نہ رکھو. وہ اعمال جو ان حدود سے باہر آ جاتے وہاں وہ اطلاق ہونا چاہیے جو قرآن و سنت ارشاد فرماتے. اب اس میں ایک نقطہ اور بھی عرض کر, اسلام کے نام پر ممالک ہیں لیکن اسلامی قوانین نہیں ہیں. اب اگر میں انفرادی طور پر اٹھ جاؤں اور یہ کہوں کہ یہ قوانین کا نفاذ میں کرتا ہوں تو فساد پیدا ہوتا چلا جائے گا. تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو اگر میں یہ بات کر رہا ہوں ممبر رسول سے میں مسلمان ہوں تو جو آپ سن رہے ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں. تو جن کے پاس اختیار ہے کیا وہ دعوی ایمانی نہیں رکھتے؟ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اسلامی معاشرہ قائم ہو, اس میں اسلامی اصول ہوں, اسلامی قوانین ہوں, لوگوں کو انصاف اور سہولت ملے, لوگوں کو آسان اور محفوظ زندگی گزارنے کا موقع ملے. نہ صرف مسلمان کو بلکہ اس معاشرے میں کہیں غیر مسلم بھی آ جاتا ہے تو اس کو بھی انصاف ملے, اس کے ساتھ بھی زیادتی. تو جب لوگوں کی بات آتی ہے تو دیکھو نا عامۃ الناس, اب یہ دیکھو یہاں مومنین نہیں بیان فرمایا گیا, یا ناس اولاد آدم بیان فرمائی, لوگوں کو ان الناس لوگوں کو تو تفریق نہیں فرمائی کہ جی مسلمان ہے تو معاف کر دو اور غیر مسلم ہے تو معاف نہ کرو. لیکن غلطیوں کی میں نے کہا کہ غلطی جو ہے وہ کیا ہے اس کے انحصار اس سے, پھر اس معافی سے مزید تخریب پیدا نہ ہوتی ہو تو یہ وہ نزاکتیں سمجھنے کی. لیکن سادہ معنوں میں جس کے پاس قوت ہے وہ دوسرے پر حاوی ہو سکتا ہے لیکن وہ معاف اللہ کے لیے کر رہا ہے تو پھر یہ وصف ہے متقی کا. تو میں یہ جو اگلا حصہ ہے واللہ یحب المحسنین ترجمہ عرض کر دیتا ہوں, لیکن اس کی تفسیر جو ہے یا اس سے متعلق گزارشات جو ہیں وہ میں اگلے بیان میں عرض کروں گا. اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. ابتدا اوصاف کی کیا ہے؟ متقی کی. اور جسے تقوی نصیب ہو اسے کیا ہے؟ درجہ احسان نصیب ہوتا ہے. اور میں نے ابتدا عرض کیا ہے کہ حضور حق کا ایک درجہ ہے, ایک مقام ہے تقوی. انشاءاللہ یہ اگلی جب گزارشات واللہ یحب المحسنین اس سے متعلق عرض کروں گا تو پھر یہ جو درجہ احسان ہے اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ کریم یہ اوصاف جنہیں اس نے پسند فرمایا، جن کو اس نے حکم عطا فرمایا، جن کی تربیت اور رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہمیں ان اوصاف کا مالک بنائے، ان اوصاف کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔